اب آپ دیکھیے کہ یہاں انسان کی فطرت کے اندر ایک جب بگاڑ آتا ہے تو اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جب انسان اچھے دنوں میں اللہ کو بھولے, برے دنوں میں بھول جائے اور اس طرح سے چھچور پن کا اظہار کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اشاروں کو نہ سمجھے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی باتیں ہیں, کیونکہ کسی انسان کے اندر جب گہرائیت نہیں ہوتی, شیلونیس ہوتی ہے, تو تھوڑے سے حالات بدلیں تو وہ بدلنے لگتا ہے. اور اللہ زینہ صبر ہو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک صفت کا اظہار کر دیا کہ وہ شخص جو بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کو صحیح رکھے, وقت کی گردش کا مزاج پر اثر نہ ڈالے, وہی کامیاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ایسے ہی تھے. آیت نمبر 12 کو پڑھتے ہیں, پھر ایک خاص ماحول میں جہاں یہ آیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, تو اے نبی شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دینے والے ہیں اس میں سے جو آپ کی طرح وحی کی جا رہی ہیں. پہلی کیفیت کیا ہے آپ کی؟ کہ شاید آپ لوگوں کو اللہ کی بات بتانا چھوڑ دیں, یہ مراد ہے. پریشر بہت سخت ہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈے بڑے شدید ہیں, پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہوئے کہیں آپ وحی کے اس پیغام کو بتانا نہ چھوڑ دیں. اور دوسری کیفیت, وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكْ أَنْ يَقُولُ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ, اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ, یا کیوں نہیں ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا. تو پھر آپ ان کو اپنی اصل بتا دیں, اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ, اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار ہے جو کچھ یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہوئے تقریباً 13 سال ہونے کو آ گئے, کیونکہ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ان حالات کو سمجھنا ہوگا, ورنہ اس آیت کو پڑھ کر بعض دفعہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اللہ کا کلام یا اللہ کی باتیں چھوڑنے والے تھے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں باپ دادا کی روایات کے نام پہ بت پرستی کا ڈیرا ہے. کس طرح سے لوگ مکہ میں سے ایک ایسے شخص کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جو بچپن سے ہی کئی محرومیوں کا شکار ہو سکتا ہے. پورے عرب پر چند لوگوں کا ایک غلبہ دکھتا ہے, کہیں سیاست کے نام پہ اور کہیں تجارت کے نام پہ, اور ایسے میں وہ شخص جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں تم میرے کہنے پر اللہ کی بات مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو لوگوں کو اس کی بات حقیقت میں نکار خانے میں طوطی کی آواز لگی. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی میں معاشرے پر بہت ہی زیادہ غلط قسم کی چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو حق بات کرنے والے لوگوں کو اتنے ہی اجنبی لگتے ہیں. اب اگر ایک بندہ اس بات پہ کچھ کہے تو انسان خاموش ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد دوسرا جھٹلائے, پھر تیسرا جھٹلائے, پھر کرتے کرتے ایسے لگے کہ سارے جھٹلانے لگے ہیں, تو انسان اس سوچ کے تحت کہ شاید میں ہی یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تو اس کام سے پیچھے ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے انسان ہونے کو یہاں ثابت کرتے ہیں. یہ جتنی بھی صفات ادھر ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان کے اوپر لوگوں کے حالات کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے دل بڑا کر لینا اور بات ہے, لیکن گالی سن کے دکھ تو ہوتا ہی ہے, کوئی الزام لگائے تکلیف تو ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے اور بھی اچھا سلوک کریں. تو انسان کی طبیعت ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے کہا کہ اب آپ فلا اللہ کا تحریکن, کیا آپ چھوڑ دیں گے, یعنی یہ دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں گے لوگوں کی باتوں سے, کہ لوگ آپ کو مولوی کہتے ہیں, لوگ آپ کو تبلیغی کہتے ہیں, لوگ آپ کو ملا کہتے ہیں, تو کیا اب آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے, کیا یہ جاب آپ چھوڑ دیں گے, کوئٹ کر دیں گے؟ کتنی بڑی بات ہوگی اگر آپ نے لوگوں کی باتوں پہ اس کام کو کرنا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنے اوپر دیکھیں اور میں بھی اپنے اوپر دیکھوں. آج بھی حالات کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہیں جو اللہ کے نبی کے دور کے حالات ہیں. پورے معاشرے پہ خواہشوں کا پانی چھایا ہوا تھا, لوگ کسی بت کو نہیں پوچھ رہے تھے, وہ خواہش کو پوچھ رہے تھے, ان کو وہ رسم و رواج اچھے لگتے تھے جس میں بہت رونق ملے ہوں. تو ایسے حالات میں جب کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے اس کو مانو, ادھر مال دو تاکہ ادھر ملے, ادھر وقت لگاؤ تاکہ ادھر لگے, تو لوگوں کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ پر اس عمل کی بات لیں کہ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اس پیغام کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ جو ہمارے تک اس ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جتنی بھی مخالفت ہوتی ہے وہ فارغ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کام نہیں کرتے نا وہ تنقید بہت کرتے ہیں. آپ اپنے اوپر بھی لے کے دیکھ لیں. اگر آپ فارغ بیٹھی ہیں اور آپ کسی کو کچن میں کام کرتا دیکھیں گی نا تو آپ کو کئی اس میں نقص دکھیں گے. ایسے کر لیتی ویسے کر لیتی یہ کرتی. اور اگر آپ انہیں کہنے بیٹھے آپ کریں میری جگہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس جیسا بھی نہ کر سکے جیسا کوئی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو کبھی ہمیں ستائیں ان کا کیا علاج کیا جائے؟ ان کو مصروف کر دیں. جتنا فارغ لوگوں کو مصروف کر دیں گے آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. بلکہ صبح میں ایک کل شاید رات کو ایک لیکچر ایسے ہی سن رہے تھے ہم لوگ انگلش کا, تو جس میں اسپیکر یہی بات کہہ رہے تھے یوتھ کو بیسیکلی خطاب تھا فحش اور بیکار ایسی غلط چیزوں سے بچانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ غور کریں نا تو ہر چیز جو سوسائٹی میں انڈلج کرتی ہے بندے کو فحش پہ زنا پہ چیٹنگ پہ لڑکیوں کو دیکھو تاکہ جھانکی, اس کی وجہ ایک ہے کہ فراغت بہت ہے تو مصروف کر لو. پھر وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ جب میں کالج لائف میں تھا تو میں اتنا ریلیجیس کوئی نہیں تھا, اور کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں ٹیمپٹیشن ہوتی تھی کہ میں لڑکیوں سے چچی کروں. تو کہتے ہیں پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ مجھے ایسے خیالات کیوں آتے ہیں نا, یہ فلم دیکھوں یہ ایسے دیکھوں یہ سین دیکھوں. تو میں نے غور کیا کہ میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے جب تب یہ باتیں آتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اس کے بعد جا کے جو قریب مسجد تھی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حفظ کرائیں, جو ہی میرے پاس فارغ وقت ہو میں حفظ کے لیے آ جاؤں. کہتے ہیں میں نے اپنی تمام فحش اور ان چیزوں کا غلبہ اپنے آپ کو مصروف کرنے سے کیا. انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ دی ایمٹی مائنڈ از کیا کہتے ہیں ڈیولز ورک شاپ, خالی ذہن میں شیطانی خیالات آتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے نبی پہ بھی تنقید کرتے تھے یا آج بھی کرتے ہیں ان کو مصروفیت اگر مل جائے گی تو وہ کبھی بھی تنقید نہیں کریں گے. اور ایسے لوگ جو تنقید کریں ان کے کہنے پہ کام چھوڑ کے تو آپ ان کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ جیسے ہو گئے. اس کا علاج کیا ہے؟ کام کر کے دکھائیں, اور پھر جو آپ کو خوشی اور اطمینان ملے گا وہ چیز ان کے اوپر زیادہ اثر رکھے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سینے کے گھٹنے کی بات ہے, سینہ تنگ ہونے کی بات ہے, سینے کا تنگ ہونا اور بات ہے, اور ایسی باتوں کے جواب میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا غلط کام کرنا یہ الگ بات ہے. 13 سال کے آپریشن کے دور میں ایک بار بھی اللہ کے نبی لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دکھتے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ لوگوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ اچھا آپ کے اوپر کوئی خزانہ اترے کوئی فرشتہ اترے, تو کیا نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ دیکھیے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں نا, مثال ہے کہ اچھا بریانی بنا کے دکھائیں, تو آپ کہتے ہیں میں نے کب دعویٰ کیا کہ مجھے بریانی آتی ہے, رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا. تو جس چیز کا نبی نے دعویٰ ہی نہیں کیا وہ لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ کرو؟ کیونکہ لوگوں کے دماغ میں دنیا بسی ہوئی تھی. پھر ایک اور چیز اس میں سے دیکھیے کہ اگر نبی لوگوں کے کہنے پہ اللہ سے مطالبے کرتے کہ آسمان سے خزانہ اترے دولت آئے فرشتے آئے آگے پیچھے عدلی ہوں غلام ہوں, تو پھر نبی کی دعوت میں اور لوگوں کی بات میں فرق کیا رہ گیا؟ نبی تو لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر ان کی سوچ آخرت کی طرف ڈالتے ہیں. تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان حالات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں کی ترتیب جو قرآن پاک میں نا یہ بڑی دلچسپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے تقریباً 12 سال, 4-4 سال کے 3 حصے کریں, تو پہلے حصے یعنی 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا تھیم بالکل فرق دکھتا ہے. مثلا سورہ قاف سے لے کے آخر تک کی جو صورتیں ہیں نا یہ شروع دور میں نازل ہوئی تھیں. دوسرے 4 سال اس کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف تھیں. لیکن یہ جو اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا سورہ یونس سے سورۃ مومنون تک, آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری آخری دور کی ہے, یعنی لاسٹ 1/3 دور ہے. اور آپ کو صورتوں کا مزاج سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ٹیز کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی باتوں پر برا نہیں منانا, ان کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیجئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہوگا. بلکہ ہاں یہ بہت باتیں کر رہے ہیں نا, ان کو ایک چیلنج دیں. کیا آیت 13 ام یقولون افترا ہو, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا یہ خود لکھتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات, آپ کہیے کہ اچھا تم بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی. یعنی یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے, تو انہیں کہتے ہیں اچھا تم بھی لے آؤ. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیلنج بار بار آیا, پیچھے بھی بات ہوئی سورہ بنی اسرائیل 88 میں بھی آئے گی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ یونس 38 میں بھی ہم پڑھ چکے, سورت بقرہ 23 میں وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کے لیے بلا لو تم جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. آیت 14 فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں کہ ہم اس قرآن جیسی کتاب بنا لیں، اس چیلنج کو قبول کرنے کی وہ جرت نہ کریں، تو فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے. واللہ الہ الا ہوا، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ کفار مکہ کے ساتھ ہی اس آیت میں خطاب ہے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، اپنے سارے لوگوں کو بلاؤ، کسی کا الہام، کسی کا کشف، کسی کی کوئی کرامت جمع کر لو اور سارے مل کر 10 صورتیں بنا لو اس قرآن کے مقابلے میں. اگر بنا سکو تو ہم مان لیں گے، تو تم نہیں بنا سکتے. دیکھیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. آج تک کسی بھی رائٹر نے یہ بات نہیں کہی کہ تم میری اس کتاب کے مقابلے پہ کوئی کتاب نہیں بنا سکتے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن وحی الہی ہے. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے جسموں کی طرح ہماری روحوں کو بھی. اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے، جیسے ماں کو پتہ ہوتا ہے نا بچے کو کیا چاہیے، اس طرح اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے. تو اس قرآن کو پڑھتے وقت اپنے دل کو کھولیں اور کہیں کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی نے یہ کلام مجھے دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے. تو پھر چوں چرا کس بات کی، پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لیجئے اور اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ بالکل مطمئن رکھیے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل اس کے ساتھ جمنے لگے گا. اب اگلی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے، دیکھیے لوگوں کو قرآن سے بھی کوئی چڑ نہیں ہے، لوگوں کو اسلام سے بھی کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن چڑ ہے ان کو اس بات سے کہ یہ قرآن ان کی دنیا کی کشش ختم کر دیتا ہے. دنیا کی جو کشش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمیں بار بار کہتا ہے. تو اگلی آیتیں بڑی خوبصورت ہیں جس کو ہم سب اپنے اوپر لے کر سنیں گے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، پھر اس میں ان کی کسی قسم کی حق تلفی نہیں کی جاتی. لیکن انجام کار آیت 16 اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ہبت ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو اعمال بھی انہوں نے کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے. یہ ہے وہ نقطہ جو سمجھ آ جائے تو پھر انسان کی زندگی میں جینے کا رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے. یہاں دیکھیے ارادوں کی بات ہے، من کانا یریدو. اب اگلی صورتوں میں یہ آپ اکثر ہی دیکھیں گے، سورت بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھیں گے یہ بات اور سورت توحا میں بھی اس سے ملتی جلتی بات آئے گی. سورت بنی اسرائیل کی آیت 18 میں آتا ہے، من کانا یرید العاجل اجلنا لہ فیہا، جو اس جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اسی طرح سورت شورا کی آیت 20 میں بھی آتا ہے، من کان یرید الاخرت نزد لہو فیہا، جو آخرت چاہتا ہے اللہ اس کو آخرت دیتا ہے. تو کہا کہ جن لوگوں کی زندگی کا مقصد حیات مال و دولت حاصل کرنا ہو، رات دن اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے، نوفی لیہم، ان کو بھی ہم پورا دیتے ہیں. جن لوگوں کے دل اور دماغ پر دنیا چاہیے ہوتی ہے، اپنی ساری سکلز، صلاحیتیں، وقت، مال، پھر اور مال کمانے میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ان کے سارے پلانس، ان کے سارے ڈریمس، دنیا کی چیزیں، اس کا لگژری، اس کو بڑھانا، سب کچھ بھی ہو گیا، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اگر اللہ کو بھولے، اللہ کی بات کو بھولے، تو ان کو اس سارے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جتنا مرضی بڑا تاج محل کوئی بنا لے، لیکن اس کو تو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ تم اپنی کوششوں کا قبلہ درست کرو. اس دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. ایسا کرنے والا تو اپنے بھی حق میں صحیح نہیں کرتا. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہاں ریاکاروں کا تذکرہ ہے، جو دین کے بھی کام، اچھے کام بھی ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہود و نصارہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں دنیا کے طالب مراد ہیں، اور دیکھا جائے تو سب کچھ ہے. یہی بات ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، لیکن ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے. کیا مجھے بھی تو دنیا ہی کی تڑپ تو نہیں لگی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھے بھی ایک ہی تو نہیں فکر لگائی ہوئی کہ اس دنیا کو اور بڑھا لوں اور کر لوں؟ جو دنیا کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو دنیا دے گا اور اتنی دے گا جتنی اللہ چاہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کی نیت آخرت طلب کرنے کے لیے نیک عمل کی ہو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی، لیکن کوئی دن ایسا ہوگا کہ اس کے پاس دنیا نہ آئے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے تو اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت انس سے۔ تو اگر آپ کو دنیا بھی بہت چاہیے نا تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ آخرت کے پیچھے بھاگے۔ جس چیز کے پیچھے ہم بڑھ جاتے ہیں نا تو وہ چیز ہم سے دور ہوتی ہے۔ ہم نے انسانی تعلقات میں یہ چیز نہیں دیکھی، کسی کا رشتہ لینا ہو نا تو بعض بڑے کہتے ہیں آپ زیادہ نہ پیچھے پڑھو، پھر وہ سوچیں گے شاید ہمارے گھر پتہ نہیں کیا خوبی ہے کہ یہ ہم سے ہی رشتہ مانگ رہے ہیں۔ آپ شاپنگ کرنے جائیں، شروع سے بچپن سے ہم نے یہ چیز سیکھی اپنے والد سے کہ کوئی چیز پسند آ جائے تو دکاندار کو کبھی فیل نہ کراؤ کہ یہ پسند آئی ہے، یہ جو تم چیز دیکھ کے کہتے ہیں نا ہائے کتنا پیارا، کہتے تھے اس سے قیمت 10-20 گنا کو بڑھا لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ لے کے جانی ہے۔ جو چیز پسند ہے اس کو نہ دیکھو، کوئی اور دیکھو، پھر بائے دفعہ دوسری بھی پوچھ لو تو وہ آپ کو کم قیمت بتائے گا۔ تو یہی معاملہ اس دنیا کا، ہم اس دنیا کے پیچھے جب ہاتھ دوڑ کے پڑ جاتے ہیں نا تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آخرت کی طرف آؤ۔ کبھی آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا بازاروں سے چلتے ہوئے دکانوں کے باہر جو باجیاں ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں، باجی ادھر آئیں، باجی یہ دیکھ لیں، باجی یہ کر لیں، وہ جتنی باقی آگے جاتی ہیں وہ اتنی آوازیں زیادہ دیتے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی حال ہے، کبھی آپ کسی کو آخرت کی طلب کرتے ہوئے دنیا سے مخلص نہیں دیکھیں گے، کیونکہ جب کوئی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کی ترجیحات آخرت ہے، تو دنیا تو بالکل ہی اس کی زندگی میں ایسی بن کے آ جاتی ہے جو اس کے لیے ورتھ لیس ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھیے کہ اتنی ورتھ بھی نہیں سمجھنی چاہیے اس دنیا کی، ہم لے آتے ہیں استعمال نہیں کرتے، پہنتے نہیں ہیں، خراب ہو جائے گا، گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ اب نکال لی تو پھر برتن کھول لے پھر خراب نہ ہو جائیں، ٹوٹ نہ جائیں، یہ بیڈ شیٹ بچھا لی تو کیا ہوگا، تو بھائی کس کے لیے جمع کیا ہوا ہے؟ پھر پیچھے لوگ روئیں گے نا آپ کی چیزوں کو دیکھ کر۔ لائیے، اچھی سے اچھی چیز لائیں، اس کو استعمال کریں، سال 6 مہینے وہ چیز استعمال کی، حق ادا کریں، خراب نہیں کریں، سلیقے سے کریں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو کافی استعمال کر لیا، اچھی ہے، ابھی بھی بالکل صحیح ہے، بہت کر لی، اس کو اٹھائیں، اپنی کسی بہن کو، کسی کو، دوسرے کو دے دیں، آپ اپنے کوئی دوسری ایک اور چیز لیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 10 بیڈ سیٹ پڑے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک اعلیٰ اور اعلیٰ، اور اب ظاہر ہے جب ایک دن ایک بچھایا ہے، 2-3 بچھا لیے، اب وہ 10 کو بچھانے میں کتنا وقت لگے گا، 10 کو سنبھالیں گے، پھر کہیں جا کے اس کی باری آئے گی، اور پھر بھی استعمال نہیں ہم کرتے، اور رکھتے کیا مہمانوں کے لیے برسائیں گے، اور مہمان آتے ہیں بےچارے تو وہ ڈرائنگ روم سے ہو کے چلے جاتے ہیں، میاں صاحب کمرے میں آتے کہتے ٹھہر جائیں پہلے بیڈ سیٹ اتار لوں، یہ آپ کے لیے نہیں بچھایا تھا میں نے، مہمانوں کے لیے بچھایا تھا۔ ہم تو خود بھی اپنے لیے نہیں کام کرتے، دوسروں کی تو بات کیا کرنی۔ تو اس دنیا سے بس فائدہ اٹھا لیں، انجوائے کریں، خوش رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اچھا کپڑا خود پہنیں، گھر میں انجوائے کریں۔ جیسے ہماری ایک سسٹر ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے پہنتی ہوں، کیسی لگ رہی، پھر بچوں کو عادت ہو گئی، وہ ماں کو کمنٹس دیتے ہیں آپ اچھی لگ رہی ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ویسا لگ رہا، پھر وہ جو جذبات ہیں نا اندر خود نمائی کے وہ پورے ہو جاتے ہیں، میاں نے دیکھ لیا، بچوں نے دیکھ لیا، جو بھی گھر میں اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر یہ نہیں رہتا کہ پارٹیوں میں جائیں رٹھلائیں اور دیکھیں، اور نہ حسرت ہوتی ہے اپنے ان کپڑوں کو دیکھ کر جو ہم لوگوں نے بتوں کی طرح سجائے ہوئے اپنے وارڈروب میں، اور ان کو دیکھ کے پوچھتے رہتے ہیں، درشن کر لیتے ہیں کبھی کبھی گرمی سردی میں نکال کے، اس موقع پہ پہنوں گی، اور اس موقع پہ کوئی بلا لے نہ تب بھی مسئلہ، نہ بلا لے تو بھی مسئلہ۔ تو زندگی کو ہاتھوں میں رکھیں، دنیا کو ہاتھوں میں رکھیں، دل میں نہ رکھیں، یہ تھیم ہے اس آیت کا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ خوش خوش رہیں گے اور دوسری بھی چیزیں آپ کے لیے اچھی ہوں گی۔ کہ آپ دیکھیے کہ جس نے دنیا میں کوئی بھی کام کیا، نیت اچھی تھی، ٹھیک ہے، پورا کام نہیں کر سکا اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا۔ لیکن جس نے کام کر سکتا تھا اور کام نہیں کیا یہ سوچ کر کہ ابھی میں اپنی دنیا کے کام پورے کر لوں، اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ تھوڑی سی سمجھنے والی آیت ہے، مشکل تو نہیں کہوں گی، لیکن مشکل ہوتی ہے اگر آپ کی توجہ بیچ میں نہ ہوئی تو۔ ساتھ ساتھ چلیے گا آیت 17، افمن کان علی بینت من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، ٹھیک ہے، कौन है वो शख्स, आप भी बाद में समझेंगे, अभी आप इमेजिनेशन में रखिए कि एक शख्स है जो बेजीना पे है, और बेजीना क्या है, वाज़े दलील, इंसान की फितरत मुराद है यहाँ, सलीम फितरत जो इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह डाली है, अल्लाह की मार्फत का एक छोटा सा चिराग, एक फ्लेम, पायलट फ्लेम, वो है कि हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह को पाने की एक तलब रखी हुई है। फिर होता कि वह यतलूहु शाहिदु मिन्हु, इसके पीछे अल्लाह की तरफ से गवाह भी आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, हर बच्चे के अंदर अल्लाह की मार्फत थी, वो अल्लाह को पहचानना चाहता था। फिर कुछ घर का माहौल भी अच्छा था। या शाहिदु मिन्हु से मुराद क्या होगा, पैगंबर, कुरान और जिब्राइल, ये तीन मानी लिखे, फिर मैं आपको तीनों का अलग अलग मफहूम बता दूंगी इंशाल्लाह। तो अभी आयत को आगे करते हैं। वमिन कबलिही किताब मूसा इमामम व रहमा, और इससे पहले किताब मूसा भी मौजूद थी जो इमाम यानी रहनुमा थी, गाइड बुक थी और रहमत भी थी। उलाइका मुमिनून बिही, यही लोग हैं जो इस कुरान पर ईमान लाएंगे। लेकिन इसके बरक्स, इसके अपोजिट, वमई यकफुर बिही मिन अल अहज़ाबी, और जो इसका इनकार करे इन गिरोहों में से, फन्नारु मौइदुहु, तो इसके वादे की जगह तो आग है। फला तकफी मिर्यत मिन्हु, आप इसके बारे में किसी शक में न पड़े, क्योंकि इन्नहुल हक मिर रब्बिक, यकीनन ये हक है आपके रब की तरफ से। वलाकिन अक्सरुन नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इस आयत में बहुत खूबसूरत तरीके से इंसान की असल तलब क्या है उसका तस्करा। देखिए कि इस दुनिया में आने के बाद हम मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं ना, ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें बदलती जाती हैं, लेकिन असल खुशी क्या है उसको अल्लाह ने बयान किया। एक बंदा, हर बच्चा, हदीस वो भी है जो आप पीछे कई बार सुन चुके कि कुल मौलूद युलदु अलल फितरा, हर बच्चा मुसलमान घर में, हिंदू घर में, क्रिश्चियन घर में, जीव घर में जो पैदा होता है वो क्या होता है, फितरत पे पैदा होता है। सब बच्चे मुस्कुराते हैं, सब बच्चे भूख लगने पर रोते हैं। आप देखिए कि बच्चा मुसलमान का हो या काफिर का हो या ईसाई का हो, सबका एक ही मजहब है। क्या मजहब है, कि वो अल्लाह को मानता है, उसको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने मेरी फितरत में डाल दिया, वही वादा है अलस्त की सूरत में, सूरत अल आराफ में बात हुई। अब उसके बाद क्या होता है, ये शाहिद। एक बच्चा मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुआ, चार मजहबों की बात कर लेते हैं, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और हिंदू, ये चार मारूफ मजहब है ना आज के दौर के, और भी छोटे बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन चले हम इसकी बात करते हैं। चार औरतों के घर में चार बच्चे पैदा हुए, एक का नाम आप रख लीजिए अब्दुल्ला, दूसरे का डेविड रख लीजिए, तीसरे का कृष्णा रख लें, चौथे का आप जॉन रख लें। चारों बच्चे एक ही तरीके से दुनिया में आए ना, ठीक है, प्रोसेस फिजिकली भी सारा बच्चे का एक था, पैदा हुए, हर बच्चे की डिलीवरी का तरीका एक ही था, उस बच्चे को दूध पिलाना, उसकी टेक केयर करना, एवरीथिंग इज सेम, ऐसे ही है ना। अब आप बताइए कि फिजिकली भी बच्चे सेम होते हैं तो अंदर के सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है, दिल, आंखें, दिमाग, कान, ऑलमोस्ट सेम होता है। अब सोचने की बात है, बड़े गौर से सोचिएगा कि चार मुख्तलिफ औरतों के बदन से चार बच्चे पैदा हुए, फिजिकली दे आर ऑल सेम, शक्लें बदली हो सकती हैं, फीचर्स चेंज है, लेकिन अब बाकी चीज़ें हैं, तो कैसे ये मुमकिन है कि उन चार बच्चों की स्पिरिचुअलिटी और उनकी रूहानियत मुख्तलिफ हो, समझ आइए मेरी बात। देखिए ऐसा होता मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता वो सबज रंग का होता, मस्जिद नबी का गुंबद, क्रिश्चियंस के घर में जो बच्चा पैदा होता वो सफ़ेद होता, ज्यूस के घर में होता वो पीला होता, हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा होता वो ऑरेंज होता। तो हम मानते हैं ना कि भाई ये चार मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे हमारे ड्रिंक्स हैं, बाहर से पता चल जाता है इसमें सेवन अप है या इसमें क्या है, ठीक है ना। जब चारों बच्चे सेम है, मुसलमान का बच्चा गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, इसी तरह बाकी चारों का भी है, तो जिस तरह बाहर से हम सेम है ना, तो अंदर से भी बच्चे सेम होते हैं, और हर बच्चे की अंदर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां तक तो बात सेम हो गई, चार मौके हाथ में आ गए, अब आगे क्या, शाहिद मिन्हु, ये शाहिद घर का माहौल, घर में किस दीन का गलबा है। अगर माँ नमाज पढ़ती है, मुसलमान है, तो बच्चा देखिए कुछ सालों में नमाजी हो जाएगा। अगर माँ चर्च में जाती है तो बच्चा चर्च में जाएगा। माँ सिनेगॉग में जाती है, बच्चा सिनेगॉग में जाएगा। माँ मंदिर में जाती है, बच्चा मंदिर में जाता है। इतनी बात समझ गया ना। जब बाहर का असर गालिब हो जाता है, तो वर्क के साथ साथ के जो अंदर की फितरत है ना वो दब जाती है, खत्म नहीं होती, ये लिख ले, खत्म नहीं होती, बस ऐसे ही है कि जैसे कोई कपड़ा आप इस्तेमाल ना करें तो वो नीचे की तहों में पड़ा रहता है, ठीक है, ऊपर वो आ जाते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, जैसे अब हम सब हैं, अब मजहब के चार लोगों को सामने ले आइए जो अब जवान हो गए, 12 साल, 14 साल, 18 साल। अब मुसलमान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों कहता है? अंदर उसके बहीना थी, बाहर शाहिद मिल गया। अब शाहिद क्या है? पैगंबर अपने दौर का, तो भी ठीक है, वही इलाही जिब्राइल की तरफ से आई, सब ठीक है ना। अब दूसरा बच्चा जो ईसाई घर में आया, वो कहता है नो, जीसस इज गॉड, सन ऑफ गॉड, ट्रिनिटी। अब क्या किया जाए? इसी तरह अब देखिए, पहला जो है जो उसके अंदर था ना वही बाहर आ गया, बात समझ आए, दूसरे के जो अंदर था बाहर की बात उससे ऑपोजिट, तीनों की फर्क है। इन तीन के पास चांस मौजूद है कि ये अपनी फितरत को पुकारे। चले पहले को देख लेते हैं, ये मैं आज के नाम ने आज मुसलमानों की बात नहीं कर रही, ये वो बच्चे हैं जो सही माहौल में पले हुए। अब पहला जो वो तो सेटिस्फाइड है ना, अंदर भी वही चीज थी बाहर भी वही है, इसको इस्लाम के जरिए से इत्मीनान और सुकून कहते हैं। आज भी सच्चा मोमिन होगा तो वो मुतमईन होगा, लेकिन ये जो बाकी मजाहब है ना उनके अंदर खिलबिल होती है, लग उनको वो ठीक रहा होता है जो उन्होंने रोज किया। चले इसको मैं एक मिसाल से दे देती हूँ आपको थोड़ी सी समझ, कि जैसे खाना खाते हैं हम, देखिए हर बच्चा पैदा होते हुए माँ का दूध ही पीता है या कोई भी दूध पीता है ना, लेकिन बाद में हमारे इंडियन पाकिस्तानी कल्चर के बच्चे मिर्च वाला खाना खाते हैं, चाइनीज बच्चे चाइनीज चीजें खाने लगते हैं, इसी तरह अफ्रीकी बच्चे हो सकता है नूडल खाएं, हर एक का खाना फर्क होता है ना। फिर होता क्या आहिस्ता आहिस्ता, अब अपने ऊपर ले, आपको सारे खाने अच्छे लगे लेकिन मजा किस में आता है? देसी फूड में। अमेरिका में आके, इंग्लैंड में आके हम पूरे विलायती बन जाते हैं, खाना हमारा देसी रहता है, ऐसे ही है ना। जिस तरह बंदा वक्त के साथ अपने ही खाने का टेस्ट उसमें यूज्ड होता है ना, तो इसी तरह हर मजहब वाले घर में पैदा होके पलने वाला बंदा बजाहर फील ये करता है कि मैं इधर ही फिट हूं, लेकिन वो फिट नहीं होता, उसके अंदर एक अर्ज होती है। बस आप देखिए कि हम क्रिश्चियनिटी की सिर्फ मिसाल लेंगे इधर, बाकी आप खुद बाद में सोचें, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, और वो हमारे गुनाहों के इवज अल्लाह के पास चले गए, अब जो मर्जी करो कल वो हमें बख्शा लेंगे। एक बच्चा इसी सोच के साथ जब जवान हो गया, दिल खोल के गुनाह करेगा ना, क्यों भला, कि भाई मैं क्यों गुनाह से रुकूं, मैं अपनी जिंदगी खराब करूं, आई कहूंगा आई लव जीसस, सॉन्ग गाऊंगा, क्रिसमस पे जाऊंगा, हैप्पी क्रिसमस, जीसस मुझसे खुश हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि उसकी ये सोच कि मैं जो मर्जी कर लूं जीसस मुझे खुश करेंगे, उसकी अंदर वाली सोच से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, करती है। फिर ये फितरत कब टूटती है? जब बंदा किसी मुश्किल में फंसता है, दो तीन शाहिद बन जाते हैं जिंदगी में। आप कभी भी पढ़ के देखें लोगों की ऐसी कहानियां कि किसी दुख में जाते हैं, बहुत दुख, कोई आ गया, कोई ब्लेम लगा, यानी झूठे इल्जाम में जेल में पहुंच गया, उनकी वो फितरत बहीना को जाके चोट लगती है क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ, ज्यादती होती है, वहां फिर वो ऊपर से जो ऊपर का विनीर चढ़ा था ना कोटिंग, वो उतरती है तो अंदर से वो बहीना उभर आती है। जैसे मैंने एक जगह किसी का पढ़ा तो वो ये कह रही थी औरत कि मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में थी, ऐसी बड़ी मुश्किल में, और मुझे सब रास्ते बंद लगे, एकदम मेरा वो काम हो गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो कहती मैं अपनी जगह से उठी और जाके मैंने सर जमीन पर रखा, कहती मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे अंदर से किसी ने मुझे कहा उठो, तो मैं झुकी तो मेरे पास कोई और बैठी थी, तो उसने कहा ये तुम क्या कर रही थी, कहती आई डोंट नो, मुझे अंदर फील हुई, मुझे अर्ज फील हुई कि मैं ऐसे करूं, कहती तुम्हें पता कि ये तो मुसलमानों की इबादत का तरीका है, कहती अच्छा, ये बात सुन के कहती जैसे वो क्लिक कर गया ना, अच्छा ये तो मेरे अंदर से उठी थी, लेट मी थिंक, कहती मैं गई, मैंने सिर्फ इस अपनी सोच से जाके इस्लाम को स्टडी किया कि ये कोई इल्हामी मजहब है जिसने मेरी फितरत को टच किया, और जब पता चला कि सजदे और नमाजें, उसने स्टडी किया, इस्लाम मिल गया उसने, और जब इस्लाम मिल जाता है तो फिर इंसान को वक्त के साथ साथ किसी की परवाह भी नहीं रहती। तो कहने का मतलब ये है कि खुशकिस्मत है वो लोग कि अंदर की बहजीना को बाहर का शाहिद मिल गया। इसके बरक्स अगले ही वाक्य हम पढ़ेंगे अगले सबक में, नूह मुसलमान बाप बेटा के नाम, पूरा स्टोरी आप पढ़ेंगे बहुत इंजॉय करेंगे हजरत नूह की कहानी पढ़ते हुए, उसमें बाप बेटे की एक चपकलश है। کیوں اولادیں بگڑ جاتی ہیں، آج مسلمانوں کے بچے کیوں بگڑے ہوئے ہیں، اندر بہینہ تھی باہر شاید ٹھیک نہیں ملا۔ تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اچھا ماحول ملے، جتنا ماحول اچھا ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تفسیر اس کی جتنی بھی کر لیں، تھیم اندر سے یہی تھا، نور و نلا نور والی بات ہے، اندر بھی اچھا باہر بھی اچھا۔ اللہ کہتے ہیں پہلے دور میں موسیٰ کی کتاب والوں کے ساتھ بھی یہی تھا، جیسے آج اسلام کی بات ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے پھر ایسے لوگ فنار و مائدہ فلا تکفی مریت میں، اس کے بارے میں شک نہ کرو، یہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے اسلام از اے یونیک ریلیجن، کیوں بھلا؟ دنیا کے سارے مذہب لکھیے ذرا، عیسائی ہے نا، حضرت عیسیٰ ایک انسان تھے ان کے نام پہ، ہندو سوری یہود یہودا کی طرف نسبت ہے، بداس بدھ مت ایک انسان تھے نا، جس دین کو دیکھیں۔ اب اسلام کیا، کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، السلام۔ اگر اسلام کا نام محمدیزم ہوتا، محمدی ہوتے ہم، تو ہم سب دوسرے مذاہب کی صف میں کھڑے تھے۔ تو ہمارے اسلام، ہمارا جو دین جس وقت ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس میں انسانوں سے نسبت نہیں ہے بلکہ اللہ سے نسبت ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کی ویلیو پہچاننے والا بنا دے۔ اور لیکن جب نہ مانے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 18، وَمَنَ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یعنی کوئی چیز خود ہی گھڑ کے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، حال کیا ہوگا ان کا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ ہائی لائٹ کر لیجئے گواہوں کی بات، ہاؤلائی الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پہ، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی آج دنیا میں جس طرح مرضی جیو، لیکن کل گواہیاں ہوں گی، اور یہ گواہیاں کن کی ہیں؟ فرشتوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، جو بھی اچھے لوگ تھے وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا اور اپنی مرضی کی چیزوں کو لے لیا۔ جب کوئی بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے اللہ اس کو ظالم کہتا ہے۔ اب آیت 19 سے آگے آپ دیکھیے گا ظالم کس کو کہتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، نمبر ایک، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ ہے پہلا ظلم۔ دوسرا جرم، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی حق کی تعلیمات پہ اور ہدایت کے طریقوں پہ خامخواہ کے اعتراض کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ کبھی آپ نے سنا کہ آج سب سے زیادہ بدنام ریلیجن اسلام کیوں ہے؟ آج ساری دنیا کے لوگ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں؟ وجہ صاف سمجھ آ رہی ہے، ہر ایک دوسروں کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ خطرہ بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کو پھر ٹیررسٹ کہہ دینا، ایکسٹریمسٹ کر دینا، اور ہم اپنی بے عملی سے لوگوں کے اوپر لگائے ہوئے ان الزامات کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ چار دن کی دنیا ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، نہ اللہ کے قابو سے باہر ہے اور نہ اللہ کے رسول کو شکست دے سکتے ہیں۔ کتنا ستاتے تھے لوگ اللہ کے نبی کو کہ دیکھیے اللہ کو ان آیات میں بار بار تسلیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے، یضاف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا ہے، ما کانوا یستطیعون السمع، اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ کون نہیں دیکھتے اور سنتے جو حق کے راستے سے بھٹکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ یہ آیتیں کہاں نازل ہو رہی تھیں، مکہ میں، اور مکہ میں کون تھے؟ مشرکین۔ انہوں نے جو اسٹیچوز بنائے ہوتے تھے، کیا وہ اسٹیچوز دیکھتے تھے، بولتے تھے؟ تو اللہ کہہ رہے جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ سمم بکمنم ینفہم لا یرجعون، حق کے لیے ان لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ نہ سنتے نہ بولتے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، تو خلاصہ کیا ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان کو حق راستہ نہیں دکھتا، پھر اچھی باتیں سننی بھی اچھی نہیں لگتی، بولنی بھی اچھی نہیں لگتی۔ حال کیا ہے؟ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی وہ سب جھوٹے معبود सिफारशी, फुला आएगा मेरी बिगड़ी बनाएगा, फुला मेरी बात करेगा, मन खड़त उनके अकायद और नजरियात, अल्लाह के बारे में जो उन्होंने गलत सोचे थे वो सब क्यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगे। और आयत 22, ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, कुछ शक नहीं कि आखिरत में सबसे बढ़कर खसारा पाने वाले यही लोग होंगे। देखिए एक लफ्ज़ होता है खसारा, उर्दू में भी है, यहाँ के अखसरा, अखसरा युखसिरु क्या है, अफलु तफदील का सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको पढ़ के दिल बोझल हुआ, क्या सोचा कि हाय अल्लाह, कुछ लोग बेचारे अल्लाह को छोड़कर दूसरों के आगे झुकते हैं, हाय उनको नहीं पता कि वो इतनी प्यारी हस्ती जो उनके दुख दूर कर सकती, जो उनको सेहत दे सकती, जो उनकी मुश्किलात को हल कर सकती, उसको छोड़कर बेजान चीज़ों से पुकारते हैं, उनसे मांगते हैं। तो फौरन देखिए अल्लाह ताला अब जन्नत का तस्करा करते हैं। आयत 23, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाकर अच्छे काम भी करें, ये शर्त है, खुद को मुसलमान कहलाने से बात नहीं बनेगी जब तक अमिलुस सालिहात ना होंगे। तीसरी चीज, वख़बतु इला रब्बिहिम, और जो अपने रब के सामने मुखबित बन गए, आजजी इख्तियार की, उलाइक असहाबुल जन्ना, यही लोग हैं जो आग में रहने वाले होंगे, ऐसे लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले होंगे, और हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। हमेशा हम कुरान में आमनु के बाद अमिलुस सालिहात पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए साथ ही क्या आ गया, अख़बतु, तो लगता है कि फिर ये अख़बात भी कोई बड़ी चीज़ ही होगी। अरबी ज़बान में थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, इख़बात कहते हैं अंगारों का बुझना। कभी आपने लकड़ियाँ जलाई हैं, कोयले जलते हैं ना, कभी बारबेक्यू किया हो तो आपने जला के देखे होंगे, जब वो बुझने लगते हैं तो क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका जोश कम हो जाता है, और होते होते फिर ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल बुझने लगते हैं। इख़बात है बुझा हुआ शख्स, मुखबित कौन है, जो अल्लाह के हुक्म को सुन के बुझ गया, जिसको आप कहेंगे ना अपनी ज़बान में कि जिसका मच मर गया, बहुत बोलता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, नाफरमानियाँ पसंद करता था, सब कुछ करता था, जो ही अल्लाह की बात सामने आई, अल्लाह का हुक्म सामने आया, उसका सारा जोश ठंडा हो गया और अल्लाह के आगे झुक गया। यानी ये सरेंडर्ड लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि अल्लाह के हुक्म को सुनकर आगे से लंबी लंबी बातें और वैसे नहीं करते कि अच्छा जी ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, तो पर्दा तो दिल का होता है, तो आज के हालात में ये नहीं, तो पिक का गोश्त क्यों ना खाएं और वो क्यों ना खाएं और ये क्यों ना करें, बल्कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह सुबहान तआला की बात को सुनकर अपनी आवाज़ों को दबा लेते हैं। मेरे दिल में इसको सुनते और पढ़ते वक्त हमेशा बहुत हम्बल आजिज नजरें झुकाया हुआ शख्स आता है। इस قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمين, जब अल्लाह ने उनसे कहा कि मुसलमान हो जाओ, मेरी बात को मानो, तो मान जाए, दुआ करे कि अल्लाह में मुखबित बना दे, अपने अंदर के सारी अनाइको को ख़त्म करके अल्लाह के आगे बुझे हुए अंगारों की तरह हो जाए, कि अल्लाह मैं तेरे आगे बिछ गई, तू मुझे जो कहेगा मैं वही करूँगी, जो तेरा हुक्म मेरी सर आंखों पर। जब अल्लाह की कोर्ट में आप गेंद डाल देते हैं ना, तो फिर आपको अपने बारे में भी फिक्र की ज़रूरत नहीं। बस अब हमने आज का सबक सुना, जितनी भी बातें इसमें आई पढ़ी सुनी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस पे अमल वाला बना दे, मुझे बात को सुनकर मानने वाला और गौर व फिक्र करने वाला बना दे, ऐसा ना हो कि इन बातों को सुनकर मैं और ही ज़्यादा अपने आप को पीछे कर लूँ। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिसमें आजजी होती है ना, उससे बड़े बड़े गुनाह भी होते हैं तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, और उसके अंदर से अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो क्या है, आजजी। अपने ऊपर लेके सोच ले, बच्चे को कोई काम के वो करे ना करे, लेकिन आगे से आजजी से बात सुन के ठीक है मैं करूँगा, फिर ना भी कर सके तो आप उससे खुश ज़रूर होते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह बना दे। और फिर आखिरी आयत सबक की, अल्लाह सुब्हान ताला उसमें हमें जिसको आप कह लीजिए कि पूरी बात को रैपिंग स्टाइल दिखेगा, आयत नंबर 24, मसलुल फरीकैन कल आम वल असम, इन दोनों गिरोहों की मिसाल कौन से, मोमिन मवाहिद और काफिर, क्या है, कल आम वल असम वल बसीर वल समी, जैसे एक शख्स अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने और सुनने वाला हो, हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हैं मिसाल के एतबार से, अफला तज़क्करून, तो क्या तुम नसीहत अख़्ज़ नहीं करते, क्या बता दिया कि क्या अल्लाह की बात मानने वाला और ना मानने वाला बराबर है। यहाँ आमा और बसीर किसको कहा गया, यानी आमा और असम اور بصیر اور سمیع، اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو پہلی کیفیت ہے مشرک کی، آنکھیں کان بند کر کے اللہ کے حکم سے گزرتا ہے، اور البصیر اور سمیع دیکھنے سننے والا. اصل میں یہ آیت 24 جو نا، اب اگلے پوری سورت کے لیے، اگلے 6 رکوعوں میں اب انبا اور رسل آنے والی ہیں، اور انہی رسولوں کے قصے جو سورت الاعراف میں پڑھ چکے تھے وہ یہاں آئیں گے. تو یہ تقابل ہے دونوں کا کہ نبیوں کی دعوت کے جواب میں قومیں دو گروہوں میں بٹ گئیں. ایک گروہ تھا عامہ والاسم، باپ دادا کے رسم و رواج کے نام پہ کرنے والا غلط کاموں کو، اور دوسرا نبیوں کی بات کو سن کے ماننے والا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں پھر عمل کی بہت ساری باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، جو بات بھی ہم کہیں سنیں اس کو عمل میں لے آئیں.
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.